بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة يوسف مختصر تفسير. ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 87 پر، اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. پچھلے درس میں ہم اس عظیم قصے کے اس حصے پر رکے تھے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کا زخم تازہ ہو، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے کھونے کا، جب ان کے دو اور بیٹے بھی مصر میں رہ گئے، بنیامین اور بڑا بیٹا، تو کافی غمزدہ ہوئے، بہت زیادہ. تو اس چیز کا اظہار ان الفاظ سے کیا: قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنا غم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جانتے جو تم نہیں جانتے. پھر اپنے بیٹوں کو حکم دیا. اب جب معاملات بہت زیادہ تنگ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے میرے تمام بیٹوں سے ملا دے گا. کیونکہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یوسف علیہ السلام جب پہلا خواب دیکھا بچپن میں، کہ 11 سیارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خواب کی تعبیر کا علم تھا کہ میرا بیٹا بہت ہی بلند درجے پر پہنچے گا، لیکن آزمائش ہوگی، اور کھونے کے بعد بھی یوں کہ یقین تھا کہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، حیات ہیں، زندہ ہیں. لیکن کیونکہ بہت ہی زیادہ پیار تھا، محبت تھی، تو جدائی کے غم میں کافی پریشان تھے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے. وہ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آزمائش کب ٹلے گی اور کب میں پھر دوبارہ اپنے بیٹے سے ملوں گا، اس کا علم نہیں تھا. تو جب معاملات زیادہ تنگ ہوئے اور اے بیٹے کی جگہ دو اور بیٹے بھی مصر میں رہ گئے، واپس نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ سے اس شدید سختی کے بعد یہ امید تھی کہ انشاءاللہ اب عن قریب یہ مصیبت ٹل جائے گی اور اس آزمائش کا خاتمہ ہوگا. تو بیٹوں سے یہ فرمایا، ہدایت کی ہے: یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو تم جاؤ اور تحسس سے کام لو، کھوجو، دیکھو یوسف و اخی، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے تعلق سے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. ایک ہوتا ہے تحسس، ایک ہوتا ہے تجسس، ملتے جلتے الفاظ ہیں، دونوں میں فرق ہے. دونوں میں خفیہ طریقے سے کسی معاملے کے تعلق سے کھوج کی جاتی ہے. فرق اتنا ہے، تحسس خیر کے لیے اور تجسس شر کے لیے. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. تحسس تجسس میں ایک حرف کا فرق ہے، ہا اور جیم، باقی وہی الفاظ ہے. تحسس خیر تک پہنچنے کے لیے آپ خفیہ راستے، خفیہ تدبیر استعمال کرتے ہو، لیکن خیر تک پہنچنے کے لیے انویسٹیگیشن کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، کھوج کسی چیز کی کھوج میں لگتے ہو، لیکن خیر پانے کے لیے. تجسس ہوتا ہے، وہی طریقہ ہے، خفیہ طریقے سے آپ کھوج بھی لگتے ہیں لیکن شر کے لیے. یہاں پر لفظ کون سا ہے؟ تحسس، تحسسو. کیونکہ بیٹوں کو پانے کے لیے، خصوصی طور پر دو بیٹوں کے ذکر، کیونکہ تیسرا تو خود رہ گیا نا، تو اصل مسئلہ دو بیٹوں کا ہے، یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی بنیامین. اذهبوا یا بنی، یہ پیار سے، اے میرے پیارے بیٹو اب جاؤ واپس. فتحسس من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کی کھوج میں اب ذرا جد و جہد کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دیکھیں کہاں جا رہے اور کس لیے جا رہے، وہاں پر کوئی سفارش ہے. دیکھیں اب ایک بھائی چوری کے الزام میں قید میں ہے، اور دوسرا بھائی جب تک یہ بھائی نہیں نکلتا قید خانے سے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ باپ سے عہد کیا تھا کہ ہم لے کے آئیں گے. اب کس کی قید خانے میں ہے؟ عزیز مصر. اب اتنے بڑے بندے کے لیے نہ سفارش ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، تو کیا کرے، کیسے جائیں؟ اس لیے ایک بڑی خوبصورت نصیحت میں خوبصورت الفاظ بھی شامل ہے، اور بڑے ہمیشہ جب نصیحت کرتے تو بڑا پیارا انداز، یا بنیہ، پیار سے، محبت سے، سختی نہیں ہے، جبکہ معاملات بہت سخت کر چکے ہیں نا ان بیٹوں نے، بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا. لیکن ایک پریشانی کے خاتمے کے لیے مزید سختی سے پریشانی بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو الفاظ نرمی کے کیا کر رہے ہیں یہ بھی سمجھا دیا. فتحسسو کس کے لیے؟ یوسف و اخی ہی. ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، عجب بات ہے نا. ابھی ہم تو کہہ دیتے وہ تو بیڑیا نے کھا لیا، لیکن ابھی بیٹے پریشان ہیں. جب باپ ابھی بتا رہے ہیں بات یہ کرنا ہے، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. آگے دیکھیں، ولا تیأسوا من روح اللہ، یہ فرمایا ولا تیأسوا من رحمت اللہ. روح رحمت میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم ترجمہ کیا کریں، روح اللہ یعنی رحمت اللہ، ترجمہ یہی کر رہے ہیں نا. روح میں رحمت پلس ہے، رحمت سے زیادہ معنی ہے، رحمت بھی ہے اور خصوصی طور پر تنگی کی کشادگی. کوئی تنگی ہے نا تو اس میں کشادگی ہوگی، یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے. جب زیادہ تنگی ہو، زیادہ تکلیفیں ہوں، زیادہ مصیبتیں ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے روح اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جس سے تنگی دور ہو جائے. رحمت وسیع معنی ہے نا، الرحمن ہے وسیع رحمت والا، رحیم ہے خاص رحمت والا، اور روح اللہ اس سے خاص رحمت جس سے خصوصی طور پر کسی تنگی کو دور کیا جائے. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. یعنی یہ نہ سمجھ رہے ہم بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، بڑے لوگوں کے لیے جا رہے ہیں، اور بڑا بندہ ہے، بڑا کام ہے، چوری کا الزام ہے، معاملات بہت سخت ہے، تو کیسے ہوگا، کیسے کی بات نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے مایوس نہ ہو. جب بھی کوئی مشکل کام ہونا تو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اور ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتے، اہل ایمان تو نہیں ہوتے نا. ولا تقنطوا من رحمۃ اللہ، لیکن رحمت سے کبھی بھی مومن مایوس نہیں ہوتا. یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، اور مومن کی نشانیوں میں سے بڑی خوبصورت نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہوتا. گناہ ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے، توبہ کرو, اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا. سبحان اللہ. اور یہ بھی ساتھ فرما دیا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ میں جو تم بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے اس خاص رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس خاص رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہو سکتے ہیں. تو تم تو اہل ایمان ہو, تم میرے بیٹے ہو, تم کیسے؟ یعنی ان دو لفظوں میں ان کو ایسے بوس دیا, ایسے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ مشکل کام بھی بہت آسان لگے اور سب سے بڑا کام بھی چھوٹا لگے. کیونکہ جب اللہ کی مدد ساتھ, روح اللہ میں سب ساتھ ہے, اللہ کی خاص مدد جس سے تنگی آسان ہو جائے, مشکل آسان ہو جائے اور سب سے بڑی تنگی کشادہ ہو جائے, یہ روح اللہ کا لفظ ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مدد ہے, مشکل کام ہے, سخت کام ہے, اور عزیز مصر کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ جا کر ان کو تحسس بھی کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ وہیں پر کہیں پر کچھ ہے. اللہ تعالیٰ اس خاص رحمت کو کبھی بھولنا نہیں, اپنے ساتھ رکھنا اور کبھی مایوس نہ ہونا. اب بیٹے نکلتے وہاں سے, دو کام ہیں. پہلا کام غلہ, پھر ختم ہو گیا, پھر وہیں جانا ہے, اونٹ لے کے جائے ہیں اور جو سامان, جو پونجی بچی تھی وہ دے کے اس کے عوض میں لے کے آنا ہے نہ کچھ. اب قحط کی وجہ سے مشکلات اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ سامان بھی کم پڑ گیا. اب اسی کے پاس جانا ہے جس سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کی تحسس بھی کرنا ہے اسی جگہ پہ, اسی ملک میں, اور ساتھ یہ کام بھی کرتے. دو کام تھے. کیا کام تھے؟ ایک تو غلہ لے کے آنا ہے اپنے اور گھر والوں کے لیے, دوسرا کھوج کریں یوسف علیہ السلام کی اور ان کے بھائی کی. دیکھیں اللہ نے کیسے بیان فرمایا. پہنچے مصر میں اور اب سامنے ہوئے, داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنیں ذرا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. فلما دخلوا علیہ, جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر, قالوا یا ایہا العزیز, انہوں نے کہا اے عزیز مصر, مسنا واہلنا الضر, اپنی حالت بیان کر رہے ہیں, ہماری کیا حالت پہنچی ہے کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت سختی اور تنگی پہنچی ہے. الضر. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم بہت کم اور ناقص پونجی لے کے آئے ہیں. جو ساز و سامان لے کے آئے ہیں جس کے عوض بدلے میں ہمیں غلہ چاہیے, اب ہمارے پاس وہ نہیں جو پہلے لے کے آئے تھے, اس سے بھی کم ہے. ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل, آپ ہمارے لیے ناپ تول غلہ میں پورا کر کے دیں, یعنی آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا. ہمارا لین دین میں جب کچھ کم پڑ جاتا ہے تو ایکسٹرا چیز جو ہوتی ہے نا, وہ پھر صدقوں میں شمار ہوتی ہے. فاوف لنا الکیل وتصدق علینا, اور ہم پر صدقہ کرے. ان اللہ یجزی المتصدقین, بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. کیا حالات پہنچی؟ کیسی حالت بگڑی؟ کیسے حالات تنگ ہوئے؟ یہ کون کہتا ہے کہ مجھے صدقہ دو؟ مانگنے والا بھکاری کہتا ہے نا. اب حالت یہاں تک پہنچی ہے, اتنی تنگ حالات ہوئے, لیکن جانتے تھے بندہ محسنین میں سے ہے, اچھا بندہ ہے. اور یہ بندہ جو ہے ہمارے اس عذر کو قبول کرے گا اور ہماری حالت پر ترس کرے گا. ذرا پیچھے جائیں, ذرا بچپن میں جب کنویں میں ڈر رہے تھے, کیا حالت تھی؟ کیسے سختی سے دھکے دے کر اس تاریخ کنویں میں چھوڑ کے آئے تھے اسی بھائی کو جس کے سامنے آج کھڑے ہیں. یا ایوہ العزیز, اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ ان کو خبر دیں گے جب ان کو شعور تک بھی نہیں ہوگا. سامنے کھڑے ہیں, وہی بھائی ہیں, پہچان نہیں سکے. یوسف علیہ السلام پہلے دن سے پہچان چکے تھے. جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا, دیکھیں اتنی پاک اور صاف دل, میں نے بار بار کہا ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جب بھائیوں کو یہ حالات دیکھے جب ان سے رہا ہی نہیں گیا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے. دیکھیں وہ جو گزر چکا ہے نا، مصیبتیں تکلیفیں بہت ساری جن کی وجہ سے اتنے در بدر ہوئے، بیچے گئے اور قید خانے میں، فتنے میں، فساد میں، بہت بہت ساری چیز دیکھی. لیکن جب یہ حالت دیکھی اپنے بھائیوں کی تو ان سے رہا نہیں گیا. اب یہاں یعنی میرے بھائی مجھ سے مانگیں گے صدقہ، مجھ سے مانگیں گے میرے بھائی. سبحان اللہ، جب رہا نہ گیا تو پھر اب بات کو کلیئر کر کے بتا دیا کہ میں کون ہوں اور معاملہ کیا ہے. فتحسس من یوسف، جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کیا. ابھی انہوں نے پہلا کام کیا، دوسرا کام باقی ہے غلہ کے بعد کی ساتھ ساتھ، وہ بھی کھوج کر رہا ہے نا اسماعیل علیہ السلام بھائی کا. تو جب ایمان مضبوط تھا اور اپنے باپ پر اعتراض نہیں کیا کہ یوسف کا نام کیوں لے رہے ہو، ہاں بھائی کا تو کہو، یوسف تو پہلے ہلاک ہو چکا ہے نا، تو بتایا تھا بھیڑیا کھا گیا، اعتراض نہیں کیا. اب سیدھے ہوئے، کچھ ندامت بھی محسوس تھی، کچھ غلطی کا احساس بھی ہوا. ان کو پتہ تھا کہ ہمارے والد کو یقین ہے کہ یوسف اسلام مارے نہیں گئے، اور جو وہ خون تھا نا قمیض پر بھیڑے نے کھایا، سب ہم نے جھوٹ بولا، پتہ بھی چل گیا کیونکہ قمیض پر کوئی صحیح سلامت قمیض سے اس میں کوئی کٹ کو کچھ بھی تھا ہی نہیں، کیسے پھٹی بھی نہیں تھی، تو کیسے بھیڑا اسے قمیض اتار کے کھایا بھیڑیا نے، تو پتہ چل گیا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، اعتراض نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت پر امید رکھ کر مایوس نہیں ہوئے، اللہ نے کیسے راستہ آسان کر دیا کہ اپنی حالت جب بیان کی عزیز مصر کو، کیا حالت بیان کی، اسی پر ہی اللہ نے راستہ آسان کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے نا، لا تقنط من رحمت اللہ ایک چیز ہے، لا تیأس من روح اللہ اس سے بڑھ کر چیز ہے. القنوط من رحمت اللہ عام معاملات میں، لا تیأس من رحمت اللہ، لا تیأس من روح اللہ تنگی کی حالات میں، شدید مشکلات میں، واللہ اللہ کی مدد کہاں سے کیسے کب آتی ہے آپ کو شعور تک نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، لیکن یقیناً واللہ معاملات آسان ہوں گے اور مصیبتیں لازمی ٹلیں گی. لیکن کرنا کیا ہے، یہاں غلطی کا احساس، ندامت اور جو نصیحت ہے جو کی گئی ہے اس پہ صحیح عمل کرنا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، ان کی بات، صحیح بات کو ماننا، بڑوں کی بات کو ماننا، اور بغیر اعتراض کیے اور بغیر ذہن کے اندر جو شیطانی وساوس اور خطرات ہیں ان سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ معاملات آسان کر دے گا، واللہ آسانی ہوگی. اس لیے یوسف علیہ السلام نے اب بات کھول کے بتا دی. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال هل علمتم، کیا تمہیں خبر ہے، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، جاہل تھے. کمال ہے واللہ، اب بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں، میرا بھائی ہے. ما فعلتم بیوسف واخیہ، یہ تمہید ہے. جب آپ کو بڑی خبر دینے والے ہونا تو تمہید باندھی جاتی ہے، بعض وجہ سے اچھی خبر بھی انسان کو گرا دیتی ہے، تیرے تمہید باندھی ہے کہ تمہیں پتہ یوسف علیہ السلام اور بھائی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا، پھر عذر بھی ساتھ بتا دیا، اذ انتم جاہلون، تم نادان تھے، تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم ہو تو اچھے. کمال دیکھا آپ نے، جہالت میں، لا علمی میں، نادانی میں تم سے غلطی ہو گئی ہے، کمال ہے کہ نہیں. یہ نادانی تھی جو کچھ کیا تھا، یا جان بوجھ کے کیا تھا، گھر سے نکالا گیا، پیارے باپ سے جدا کیا گیا، باپ کو الگ اذیت تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ نبینا ہو گئے، چھوٹے بیٹے کو الگ تکلیف پہنچی، بھائی سے بھی جدا کیا گیا، چھوٹے تھے، گھر سے نکالا گیا، ایک اچھی زندگی تھی، تنگ زندگی میں مبتلا کیا گیا، کنویں میں، تاریخ کنویں میں ڈالا گیا، پھر بیچا گیا، پھر ابن کے گھر میں فتنہ فساد و شر کا سامنا کرنا پڑا، پھر قید خانے میں کئی سال رہے، إذا أنتم جاهلون عذر دیکھا کہ تمہارا عذر بھی ہے. کیونکہ جب آپ خیر چاہتے ہیں نا, رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر طریقہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. سختی سے رشتے نہیں جڑتے, سختی سے رشتے ٹوٹتے ہیں. اب اگر خیر خواہ ہیں اپنے پیاروں کے لیے, رشتے داروں کے لیے, الفاظوں کو چناؤ بھی آپ کو چاہیے, اس سے پہلے دل صاف ہونا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, زبان پہ الفاظ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا. اپنے پیاروں کے لیے دل کو صاف رکھیں, اپنے والدین کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے دل صاف رکھیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے. یہاں پر غلطی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, جب کہ تم جاہل تھے, نادان تھے, نادانی بھی ہو گیا. مجھے پتا تم ہو دل کے اچھے, اچھے لوگ ہو تم, لیکن تم سے نادانی ہو گئی ہے. کیونکہ اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے, ابھی بتانے جا رہے ہوں کہ میں یوسف ہوں, اتنے بڑے عہدے پر ہوں, تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں. تو عذر پہلے کیوں بتا دیا؟ اگر عذر نہ بتاتا, بتاتا میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے, تو کیا حالت ہوتی؟ پہلے ٹوٹے ہوئے بیچارے, اور کتنا ٹوٹنا ہے لوگوں نے. تو مزید ان کو سنبھلنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے پہلے عذر پیش کیا. اور بڑے لوگوں کی نشانی ہے, واللہ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے. میں بار بار کہوں, پاک صاف دل دیکھنا ہے تو اس عظیم اللہ کے پیارے نبی کا دیکھنے آپ, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, الکریم, ابن الکریم, الکریم, ابن الکریم, صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ. یہ ہے, بڑے شرف والے ہیں. قالوا انت یوسف, اب بھائیوں نے خود کہا, اسی کہاں سے پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو ہم جانتے تھے, ہمارا باپ بھی نہیں جانتا ہم نے کیا کیا ہے, کہ ہم نے کچھ کیا اس کے ساتھ. تو فوراً کیا منہ سے نکلے گا؟ قالوا انت, سوال تعظیم کے لیے. قالوا انت یوسف, قالوا انک, لا انت یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ سبحان اللہ. اور سوالیہ نشان تعظیم کے لیے, بات ایک عظیم انسان کی ہو رہی ہے تو سوال نشان بھی تعظیم کے لیے. تم کو یقین تو ہے نا؟ قالوا انک لانت یوسف, قال انا یوسف. شروع کہہ سکتا ہے انا یوسف وہذا اخی, لیکن شاید یہ بات بہت شدید صدمہ پہنچتا, پتہ نہیں ابھی سزا دے گا, کیا دے گا, بدلہ لے گا, کچھ کرے گا. تو پہلے بڑے پیار انداز سے تمہید باندھی ہے, پھر عذر پیش کیا ہے, پھر ان کو کہنا دیا ہے. سب سے پہلے قالوا انک لانت یوسف, قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قال انا یوسف, فرمایا جی میں یوسف ہوں, وهذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, یقینا اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے, بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالی کا. علینا, علی یعنی فرمایا, علینا. اچھا, اور اگر تم بھی اللہ تعالی کے خاص احسان چاہتے ہو, اور کوئی بھی خاص احسان چاہتا ہے, تو اس راستہ آسان ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. دو کام کر لیں, آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا, اللہ تعالیٰ کے خاص احسان کے مستحق ہو جاؤ گے. بے شک جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور صبر کیا, بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. ایمان, سب سے پہلے اسلام ہے, مضبوط ہوتا ہے تو ایمان سے مضبوط ہوتا ہے, پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو تقوی ہوتا ہے, تقوی کے ساتھ اگر صبر مل جائے تو پھر احسان ہوتا ہے. بڑی پیاری ایکویشن ہے. احسان سب سے بلند درجہ ہے اسلام, دین اسلام کا سب سے بلند درجہ ہے. اس احسان تک پہنچنے کے لیے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے تقوی اختیار کر کے. تقوی مضبوط ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا, اور آہستہ آہستہ درجہ بلند ہو گئے, احسان کا مرتبہ انسان پہنچے گا, اور بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. اس لیے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کی سیرت ابھی تک, جہاں تک ہم نے ذکر کیا اس عظیم صورت میں, دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, تقوی ہے اور صبر ہے. پہلے دن سے دیکھ لیں آپ. اس لیے جس نے بھی دیکھا ان نراک من المحسنین, پانچ مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے, جو بھی دیکھتا ہے اس کے منہ سے بے ساختہ نکل آتا ہے آپ احسان کرنے والوں میں سے ہو، آپ بڑے محسن لگ رہے ہو، آپ احسان کرنے والے ہو. کیونکہ کہنا آسان ہے، تقویٰ ہے اور صبر ہے. تقویٰ میں انسان جب دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں نا، تقویٰ میں محرمات سے اجتناب کیا جاتا ہے اور صبر میں جو فرائض کی ادائیگی ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ دونوں آ جاتے ہیں، یہ کمال کے درجے تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. اور دونوں پر عمل کرنے سے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا ہوتا ہے اور احسان کا درجہ انسان پا لیتا ہے. پھر جواب میں بھائیوں نے کہا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. قالوا بھائیوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالی نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے، اعتراف کر لیا ہے. وان کنا لخاطئین، اور بے شک ہم خطا کار تھے، غلطی کا اعتراف کر لیا. ہمارا باپ آپ سے ہم سے زیادہ کیوں محبت کرتا تھا، کیوں زیادہ وقت رکھتا تھا، آپ کو زیادہ وقت دیتا تھا، ہم جیلس ہوتے تھے، ہم سے یہ نفرت ہوئی، پھر جو کچھ ہوا وہ ہوا، آپ واقعی اس قابل تھے کہ آپ سے زیادہ محبت کی جائے، آپ اس قابل تھے، آپ حق رکھتے تھے کہ ہمارا باپ آپ کے ساتھ زیادہ پیار کرتا. کیونکہ انسان پریشان ہوتا ہے نا، یہ کیسے ممکن اللہ کے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام ایک بیٹ پہ توجہ دے، باقیوں کو توجہ نہ دے، کیسے ہے؟ میں نے بات شروع میں بتایا تھا، دلی محبت کو آپ جو جیسا بھی کریں آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. عدل انصاف فرض ہے، دل کی محبت انسان اس میں بس ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ سمجھتے کہ والدین جو ہے اپنی اولاد سے کسی سے محبت کرتے، کسی سے محبت نہیں کرتے، غلط ہے. محبت سب سے کرتے ہیں، والدین اپنے اولاد سب سے محبت کرتے، اگرچہ بعض اولاد کو لگتا ہو کہ ہمارے والدین ہم سے محبت نہیں کرتے. نہیں بھائی، جگر کا ٹکڑے کا اس نہیں کہا جاتا. بچوں کو تب احساس ہوتا ہے جب خود ماں باپ بنتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ بچے ہوتے کیا ہیں. اس سے پہلے تو کہتے ہیں نا، اور کہنا آسان ہوتا ہے، دیکھو اس کو آپ نے دیا مجھے نہیں دیا، اس کے شاید میں اتنا خرچ کیا، میرے شاید میں اتنا خرچ نہیں کیا، اس کی میں یہ دیا، اس کو وہ دیا، مجھے نہیں دیا، اس کو پڑھایا مجھے نہیں پڑھایا، اس کو بہت ساری بات، اس کو زیادہ پیارا ہے، یہ کم پیارا ہے، ایسی بات نہیں ہے. والدین سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ اولاد میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے، سبحان اللہ. اب بھائی اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ فضیلت دی. کس چیز کی فضیلت دی ہے؟ صرف یہ نہیں مرتبہ جو آپ کو پہنچا عزیز مصر، یوں میں سے ایک بات ہے، باقی چیزیں آپ کا تقوی، آپ کا صبر، آپ کی نبوت، آپ کے جو حسن اخلاق ہے، آپ کا جو احسان ہے، ان تمام چیزوں پر اللہ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے اور فضیلت دی ہے، جبکہ ہم غلطی پر تھے، خطا کار تھے. اب خوبصورت جواب سنیں ذرا اس عظیم انسان کا، اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کا. اب کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، سزا دینی ہے، اب وہ منتظر ہیں، کیا کرنا ہے؟ خوبصورت جواب دیکھیں ذرا، اور الفاظوں کو چناؤ دیکھیں، اللہ کے پاک کلام میں دیکھیں الفاظ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوسف علیہ السلام کی زبان، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر، تمہیں مغفرت کر دے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے. دو تین چیزیں، پہلی بات لا تثریب علیکم اليوم، تثریب کا مطلب کیا ہے؟ لا تثریب ہے، تثریب کی نفی ہے. کہہ سکتے تھے میں نے تمہیں معاف کیا ہے، عفوت عنکم اليوم، نہیں، بات تو معافی کی ہونی ہے نا. اچھا معاف کیا ہے، بعد میں ملامت کر سکتا ہوں کہ نہیں، بعد میں ذکر کر سکتا ہوں کہ نہیں، ہو سکتا ہے، معاف تو آج کیا ہے، کل بھی بات ہو سکتی ہے. لا تثریب میں یاد رکھیں، لا تثریب علیکم اليوم، تثریب میں تثریب کی نفی میں ملامت نہیں ہوگی، الزام تراشی نہیں ہوگی، آج کے بعد اس معاملے کا جو کچھ میرے ساتھ ذکر بھی نہیں ہوگا۔ غور سے سنیں، جب کسی کو معاف کیا جاتا ہے نا تو ایسے معاف کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ ہوا نا، یہ کہتے ہیں کہ نیا صفحہ کھول رہے ہیں، یعنی پیچھے سب مٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، مٹایا ایسے جاتا ہے کہ ذکر تک بھی نہیں ہوگا میری طرف سے تمہاری کسی غلطی کا جو تم لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے۔ کہتے ہیں ان لخات میں مان گیا نا، غلطی ہو گئی ہے، بات ختم ہے بس۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی تثریب نہیں ہے، یعنی کوئی ملامت نہیں، کوئی اس قصے کا ذکر نہیں، جو تکلیف جو غلطی تم لوگوں نے کی ہے آج کے بعد میرے منہ سے آپ لوگ نہیں سنیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے پتہ ہے، ابھی بھائی ندامت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پوری جیسے کہتے ہیں ریکال کر کے پچھلا سب ان کو یاد ہے جو ہم نے کیا تھا، اور سامنے عظیم اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اس سے بڑی بات یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور خصوصی رحمت تمہارے لیے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو بخش دے اور تمہارے باقی گناہ بھی بخش دے۔ یغفر اللہ لکم، میں نے معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کوئی ذکر تک نہیں ہوگا جو غلطی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ بھائی نے کچھ مانگا تھا، کچھ کہا تھا کہ ہمارے لیے کچھ دعا کرے ہمارے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے بس۔ جب کوئی کہے نا مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف کرنا چاہیے، اور معافی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، معاف کریں، اور جب معاف کریں تو پچھلی باتیں ختم کر دیں۔ اکثر میاں بیوی میں گھروں میں جھگڑے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے، کرنٹ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے نا، معافی ہو رہی ہے، دس پچھلی باتیں آ جاتی ہیں، دیکھا حسن تم نے اس وقت بھی کیا تھا، یاد ہے تمہیں وہ بھی کیا تھا، یاد ہے، تو یہ مسئلہ بھول جاتے، پھر وہ جھگڑا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ معاف تو کر چکے تھے، کیا تو تھا، پھر تم نے غلطی کی تھی نا، وہ پھر معاف تو نہیں کیا تھا نا، معاف ایسے کیا جاتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائی ہمارے جتنے پیارے ہیں، ہم سے جتنے بھی وہ غلطی کرے ہمارے حق میں، جتنے بھی ہم پہ ظلم و ستم ہو، ایسے ہوگا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی نے ان کے ساتھ کیا، اس کا کوئی دسواں حصہ ذرا برابر بھی ہو سکتا ہے؟ پر معاف کیسے کرتے ہم، دیکھیں دل میں کیا فرق ہے، ہم معاف کرتے دل میں کچھ باقی ہوتا ہے، ابھی معاف تو کر رہا ہوں، ابھی آئندہ جرات نہ کرنا غلطی کرنے کی، یہ کیا یہ دل صاف ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو غلطی ہوگی، جھگڑا ہوگا، ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلے کا سب سے اونچا حصہ جو سب سے زیادہ ٹیڑا ہوتا ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے، جانتے ہیں صحیح حدیث ہے، پتہ ہے، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی معاف کیا تو بھول جائیں، بھولیں گے نہیں تو پھر یہ پسلی اور ٹیڑی ہو جائے گی تمہارے لیے، اور مصیبت اپنے ہی کھڑی کر دو گے۔ تو معاف کرنے میں لا تثریب علیکم، ہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو تب تو اور معاملہ ہے، لیکن دنیا کے تعلق سے اکثر جھگڑے دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں، اور بھائیوں کا مسئلہ یہی تھا، یوسف علیہ السلام کے گھر میں جو مسئلہ ہوا، جو بھائی نے جو کیا تھا وہ کیا تھا، جیلسی تھی کہ ہمارے باپ کا توجہ ہم پر نہیں ہے، دنیاوی مسئلہ ہے، دین کے تعلق سے کچھ ان کے بیچ میں کچھ نہیں تھا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے محرمات اور اللہ تعالیٰ کے دین میں اگر کوئی مسئلہ ہو تب تو الگ بات ہے، ان کا طریقہ اس کا طریقہ الگ ہے، لیکن کوئی دنیاوی معاملات ہو، ہمارے 99 جھگڑے جو ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، معاف کریں، پچھلے باتیں مت لے کے آئیں، ورنہ پھر معافی نہیں ہوتی، جھگڑا اور بڑھتا ہے، دل میں کینہ نفرت بغض شیطان پھر بھر دیتا ہے، اور شیطان خوش ہو جاتا ہے جب فیملی میں جھگڑے ہوتے ہیں، جب فیملی ٹوٹتی ہے، گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوشی شیطان کو تب ملتی ہے جب طلاق ہوتی ہے، اور یہ چیلا جو ہے نا، یہ چھوٹا شیطان، یہ بڑے شیطان کا سب سے پسندیدہ شیطان ہوتا ہے، جو گھرانہ توڑ دیتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ الغرض سیکھ لیں کہ دل کیسے صاف کیا جاتا ہے، معاف کیسے کیا جاتا ہے، اگر معاف کرنا ہے تو، ورنہ کہ ابھی میں وقتی طور پہ معاف کر رہا ہوں، کلیئر کر دیں، آئندہ ایسا نہ کرنا، میں پھر پچھلی بات بھی کروں گا، پھر میں، لیکن اگر معاف کرنا ہے تو پھر ایسے معاف کرنا ہے. اور یہ مجھے تعجب ان مردوں پہ ہوتا ہے جو پچھلی باتیں لے کے آتے ہیں. عورتیں ویسے بھی عورت ہے, جوش میں آ کے اور جذبات میں آ کے پچھلی باتیں کر لیتی ہیں. جس حدیث میں آیا ہے جب کوئی جھگڑ اب کہ شوہر بیوی خرچ کرتا رہتا ہے اور بیوی کسی ایک غلطی کی وجہ سے کہتی ہے آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا, نہ شکری کرتی ہے. تو بیوی نہ شکری کرتی اس کی فطرت میں کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ اکثر عورتوں کو جو جہنم کی سزا مل رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ خاوند کی ناشکری کی وجہ سے, کہ حدیث میں آیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا عذر ہے اس کا کہ ناشکری کرنی چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ ان کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ مرد کیوں پچھلی باتیں لے کے آتے ہیں جھگڑوں میں؟ ان کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ مرد گھر کا بڑا ہوتا ہے, حکمت سے کام لینا چاہیے, جھگڑے میں پچھلی باتیں نہیں لے کے آئیں. جھگڑے بڑھتے ہیں, رشتے ٹوٹتے ہیں. عورت سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کریں. معافی کا جب تک بات ہے, اگر بیوی معاف کر کے پھر پچھلی باتیں کرتی ہیں, اور اکثر عورتیں ہی کرتی ہیں, تو تمہیں نہیں کرنی چاہیے. اس نے ایک پچھلی بات کی, آپ دو کرتے ہیں, پھر دو اور بھی یاد کر لیتی ہے. پھر شیطان وہ پرانی باتیں سب یاد دلا دیتا ہے, جو آپ کو بھولی تھی وہ بھی آ جاتی ہیں. شیطان آ گیا نا بیچ میں. اس لیے لا تثریب علیکم اليوم کو اچھی طرح آج کے درس میں سمجھ لیں. بارک اللہ فیکم. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اب تنگی ختم ہو گئی, حالات سدھر گئے, معاملات ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. اب قصہ اختتام پہ پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. اب بھائیوں سے ملنے کے بعد, سب معاملات درست ہونے کے بعد, دعا کرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں, اذهبوا بقميص هذا, تم جاؤ میری یہ قمیص لے کر, فالقوه على وجه ابي, اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو میرے اس قمیص کو. یاتی بصیرا, وہ دوبارہ بینا ہو جائیں گے, آنکھیں کا نور آنکھوں کو واپس آ جائے گا. واتونی باہلکم اجمعین, اور میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ. قمیص, یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر تیسری بار ہو رہا ہے, اور قمیص کا بڑا گہرا تعلق ہے اس قصے سے. ابتدا قصے کے قمیص سے ہوئی, اب اختتام کہاں پہ ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ مشکل یعقوب علیہ السلام کو کب ہوئی؟ جب بیٹے کی قمیص کو دیکھا اور خون اس پہ دیکھا. تسلی کب ہوئی؟ اسی قمیص سے کہ پھٹی بھی نہیں ہے. دیکھیں قمیص کا کمال دیکھیں آپ. اب جب معاملہ سدھر گئے اور قصہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور خوشخبری بھی کا وقت بھی آیا ہے, اور جو نبینا ہو چکے تھے بنا واپس آ رہے, تو پھر کس چیز کا ذکر ہے؟ قمیص کا. یوسف علیہ السلام برات بیچ میں بری ہوئے تھے جب عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کا ان سے مطالبہ کیا تھا یا کوشش کی تھی, تو کیا ثبوت تھا کہ بے قصور ہیں؟ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو قمیص کا کمال دیکھے سبحان اللہ. اذهبوا بقميص هذا, میری قمیص لے کے جاؤ, اور فالقوه على وجه ابي, میرے والد کے چہرے پر ڈال دو. یاتی بصیرہ, آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا. یہ معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص کا. کوئی پوچھیں یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا؟ یوسف علیہ السلام معجزہ کوئی ہے؟ اب قمیص سے کوئی بیمار یعنی کوئی نبی انسان کا نور واپس آ سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے, نور واپس آ گیا ہے. پہلے خوشخبری تھی کہ آپ جائیں گے, والد صاحب کا جو نابینا ہے جو بینائی ہے واپس آ جائے گی, قمیص ڈالیں گے تو ہوگی. پہلے خوش. دوسری خوشخبری, وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اب تم وہاں پر نہیں رہو گے, اب تم بڑے شرف کے ساتھ, عزت کے ساتھ آپ واپس ہو گے, میرے ساتھ اس محل میں رہو گے. عزیز مصر کے گھر میں اب پورا گھرانہ آئے گا. گھرانہ کون آئے گا؟ والدین آئیں گے, اور 11 بھائی فیملی سمیت, نوکر چاکر سمیت سارے آئیں گے. فاتون باہلکم اجمعین, سارے آئیں گے. کمال ہے. اگلا کمال دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد, ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ولما فصلت العیر, ابھی قافلہ مصر میں ہے, جو ہی قافلہ مصر سے نکلا, ابھی ادھر ہی ہے, تقریباً ایک ہفتے کے مسافت ہے اونٹوں کے سفر میں. جب مشکل اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے اور سب سے سخت تنگی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہوا سے رہا نہیں گیا, ہوا نے یوسف علیہ السلام کی اس قمیص جو ان کے ساتھ ہی خوشبو لے کے گئے, تو ہوا تیز ہوتی ہے نا, تو خوشبو لے کے گئے اور خوشبو پائے یعقوب علیہ السلام نے. ولما فصلت العیر, اور جب قافلہ روانہ ہوا, قال ابوہم, تو ان کے والد نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام, انی لا اجد ریح یوسف, میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں, لولا ان تفندون, اگر آپ مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں. بہکی بہکی باتیں, یہ نہ کہو کہ میں بہکی باتیں کر رہا ہوں, ابھی حقیقت اور سچ ہے, مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی قافلہ کہاں ہے, ایک ہفتے کی مسافت پر ہے. جب خوشخبری کی بات آئی, جب اللہ تعالیٰ تنگی کو ٹال دیتا ہے اور حالات اللہ تعالیٰ جب سیدھے کر دیتا ہے کسی سختی مبتلا انسان کے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس ہوا کو بھی حکم دیا, تم ان سے پہلے قمیص پہنچنے سے پہلے یہ خوشخبری جا کے سنا دو. اب ہوا خوشخبری لے کے آئی ہے, خوشبو لے کر آئی ہے. محبت دیکھیے باپ کے اپنے بیٹے سے, اتنی سالوں بعد بھی خوشبو نہیں بھولے. دیکھ محبت کتنی گہری محبت ہے. ہم بات کریں جدائی کے, سالوں کی جدائی ہے, کوئی ہفتہ مہینے کی سال کی جدائی نہیں ہے. ان لا اجد روح یوسف, پھر بیٹوں کی طرف دیکھ لو, لن تفن, جو بیٹے وہاں پہ موجود تھے, یا نہ کہنے کہ میں کوئی بہکی باتیں کر رہا ہوں, بات سچ ہے کہ ایسی بات ہے. جواب بیٹے کیا کہتے, قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, جو بیٹے وہاں پر موجود تھے گھر میں, وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک آپ اپنے پرانے وہم گمان میں ہیں. لفظ ضلال کے استعمال کیا, اس مطلب گمراہی نے کہا, گمراہ نہیں, اللہ کے پیارے نبی گمراہ نہیں ہوتے, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے. یوسف علیہ السلام کہاں, وہ کہاں سے, اچھا وہ بھی تو سونگ رہے تھے نا ہوا, وہ بھی سانس لے رہے تھے نا, ان کو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ یہ معجزہ ہے کہ اس ہوا کی خوشبو جو ہے, جو قبیض سی تھی یوسف علیہ السلام کی, صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کو پہنچنی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. فلما ان جاء البشير, پھر جب خوشخبری دینے والا آیا, بشیر خوشخبری دینے والا, یعنی قمیض ایک ہاتھ میں تھی نا, القاه على وجهه, تو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیض ڈال دی, فارتد بصيره, تو ان کی بلائی واپس لوٹ کے آئی. ارتد واپس آنا, بصیرہ بینائی واپس آ گئی, تو آنکھوں کا نور بینائی واپس آ گئی. قال, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, الم اقل لکم, کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا, ان اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. کیا جانتے ہیں؟ کہ یہ دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے میرے بیٹوں سے ملائے گا. تم نہیں مانتے تھے, یوسف علیہ السلام حیات ہے, زندہ ہے, اور دوبارہ مجھ سے ملیں گے, لیکن تم لوگ سمجھتے نہیں تھے, مانتے نہیں تھے. سبحان اللہ, کہنا کیا چاہیے تھا؟ عام بندہ کیا کہتا, تم لوگوں نے جھوٹ بولا کہ وہ مر گیا ہے, تم لوگوں نے یہ بڑی کاروائی کی ہے, ظلم کیا ہے, مجھ پر ظلم کیا ہے, میرے بیٹے پہ ظلم کیا ہے, ہمیں جدا کیا ہے, کچھ بات ہے؟ کمال ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کہنا آسان ہے, ہم کہہ رہے آسان ہے نا, جس کے ساتھ گزرتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو خوشی میں قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بنائی واپس آ گئی, اور اس خوشخبری کا اظہار ان خوبصورت الفاظوں سے کیا. اب بیٹوں کو موقع دیا, تم اب کچھ کہو. اسے بیٹوں نے کیا کہا, قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, اے ہمارے باپ, بیٹوں نے کہا, قالوا, انہوں نے کہا, یا ابانا, اے ہمارے باپ, استغفر لنا, اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعا کرے. استغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہ, گناہوں کی معافی, انا كنا خاطئین, بے شک ہم خطا کار تھے. غلطی کا اعتراف کرنا اور اقرار کرنا اپنے جرم کا جو ہوا, جب انسان غلطی کا اقرار کرے نا تو دو چیزیں نہ بھولے، ایک تو سامنے والے سے معافی مانگنا، اور دوسرا اسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہم کرتے کیا ہیں، معافی اس سے مانگ لیتے ہیں اور خود بھی استغفار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ بھی ہمارے لیے استغفار کرے، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو نور علی نور ہے. کیونکہ بڑی غلطی تو توبہ بھی بڑی ہونی چاہیے نا، ایسے ہوتا ہے نا. اب غلطی کس کے حق میں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نبی ہیں، باپ نبی، بیٹا بھی نبی. یہ تو انبیاء نہیں تھے نا باقی بیٹے جو ہیں، اس لیے بار بار کیا آ رہا ہے، استغفر لنا. اندازہ ہوا بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ کمال ہوتا ہے. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف ان قریب، بہت جلد، استغفر لکم ربی، اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. انہ ہوا، بے شک وہ الغفور الرحیم، وہی خوب بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ کیوں نہیں فرمایا میں تمہارے لیے مغفرت دعا کرتا ہوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، کیونکہ ان کے جرم بڑا تھا، گناہ بڑا تھا، تو سوف استغفر لکم ربی، اپنے رب سے تمہارے لیے ان قریب، یہ بہت جلد مغفرت دعا کرتا ہوں یا کروں گا. یعنی جو سحر کا وقت ہے نا، رات کا تیسرا پہر، جو سب سے بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اس کا انتظار تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو میں تمہارے لیے خصوصی دعا کروں گا. یہ خوبصورت پیغام اس خوبصورت وقت کے لیے ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ روزانہ ہوتا ہے. رات کا آخری پہر، الثلث الاخیر من اللیل، آخری تیسرا حصہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، السماء الدنیا، دنیاوی آسمان پر، اور یہ نزول حقیقی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شاہ نشان ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر تمثیل کے اور تشبیہ کے. پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وہاں پہ، کون ہے جو مجھے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھے سوال کرے میں اس کی عطا کروں، کون ہے جو مجھے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، اسے معاف کر دوں. انسان کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ انسان سارا دن کیا رب سے مانگتا رہتا ہے؟ یا تو مغفرت، یا آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، یا کوئی سوال ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا، کون ہے، کوئی ہے مانگنے والا تو میں دیتا ہوں، مغفرت طلب کرنے والا مغفرت کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کی استجابت کرتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، اس بہترین وقت کے لیے، تاکہ میں اس بہترین وقت میں تم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، اب پورا گھرانہ آ گیا ہے، آوى إليه أبويه، تو ان کی طرف، ان کے ٹھکانے میں آئے أبويه، دونوں والدین، باپ اور ماں. وقال، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ مصر کے اندر، ان شاء اللہ آمنین، اللہ تعالیٰ کے مشیت سے امن و امان میں. اب امن و امان ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت، کوئی تکلیف، کوئی قحط، کوئی محتاج ہی نہیں، اب امن میں آ گئے ہو تم. آو الیہ ابوئی، والدین نے فرمایا، والدین ابوئین میں بڑا ایک پیارا سف چھوٹا سا فرق ہے. جب والدین کہتے ہیں نا ماں اور باپ، ابوئین کہتے ہیں باپ اور ماں، کیا فرق ہے؟ والدین میں والدہ کا لفظ پہلے ہے، ابوئین میں باپ اب کا لفظ پہلے ہے. جب حسن سلوکی کی بات آتی ہے نا تو لفظ والد، پورے قرآن کو دیکھ لیں آپ، قرآن مجید میں کس کا لفظ آتا ہے؟ وبالوالدین احسانا، کہیں نہیں دیکھے وبالابوین احسانا، کہیں پہ نہیں ہے، پورے قرآن میں دیکھ لیں آپ، وبالابوین احسانا نہیں ہے، وبالوالدین احسانا. کیوں؟ والدین جب لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو والدہ کا جب حق زیادہ ہوتا ہے تو والدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے والدہ سے. ابوئین جب باپ کا حق زیادہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، باپ کو آگے کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ابوئین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. احسان والدین میں سے سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ ماں یا باپ؟ احسان میں ماں تین گنا زیادہ حق رکھتی ہے باپ سے، ایسا ہے نا جیسے حدیث میں آیا ہے. تو اس لیے جب احسان کا لفظ ہے تو والدین کا لفظ ہے، وبالوالدین احسانا پورے قرآن مجید میں. اچھا، اس قصے میں زیادہ تکلیف ماں کو پہنچی یا باپ کو پہنچی؟ ماں کا کہیں ذکر ہے پورے قصے میں؟ تو کس کو آگے کرنا تھا، باپ کو یا ماں کو؟ باپ کو. اس لیے فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام جب خبر ملے کہ آ رہے ہیں تو استقبال کے لیے آپ دیکھیں عزیز مصر خود کھڑا ہے اور بادشاہ سے کہا کہ کیونکہ میرے گھر والے آ رہے ہیں تو جتنی وزیر وزرات ہیں سب استقبال میں کھڑے ہو گئے. یعنی جیسے کہ کسی ملک کا صدر آتا ہے نا اور اس کے استقبال میں خصوص انتظام ہوتا ہے، اب یہ لوگ آ رہے ہیں ایک بستی سے، عام انسان ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن رتبہ اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور ان کا والد اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، وہ گھر آنے آ رہے ہیں، اور کتنی اللہ نے عزت دی ہے. اب جہاں پر جاتے تھے غلہ لینے کے لیے محتاج ہو کر، اب وہاں پر عزت کے ساتھ شرف کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور استقبال کے لیے صرف عزیز مصر نہیں، پورے وزیر وزراء پورے کھڑے ہیں سامنے. خوشخبری، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمین، آج کے بعد امن و امان ہے، سب تکلیفیں ختم اللہ کے حکم سے. قصے کے اختتام اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدوی من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان رب لطیف لما یشاء انه هو انه هو العلیم الحکیم. آیت نمبر 100، سبحان اللہ. ورفع ابویہ، اور اٹھایا اپنے باپ اور ماں کو، دونوں کو، علی العرش، عرش پر بٹھا دیا، تخت پر بٹھا دیا، ایک اپنا تخت تھا عزیز مصر کا، ساتھ دو تخت اور رکھے اپنے ماں اور باپ کے لیے. وہ خر الح سجدا، اور وہ سجدے میں گر پڑے، کون؟ ماں اور باپ اور ماں اور 11 بھائی. خر الح سجدا وقال یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے میرے باپ، هذا تأويل رؤياي من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربي حقا، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا ہے، وقد احسن بي، اور بے شک اسے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجني من السجن، جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بكم من البدو، اور تم سب کو گاؤں سے لے آیا، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا اور فساد ڈال دیا تھا، ان رب لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے وہ عمدہ اور خفیہ تبدیل کرنے والا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. چند اہم چیزیں، پہلی بات ہے رفع ابویہ علی العرش، والدہ پھر نہیں ہے، ابویہ کیوں ہے؟ کیونکہ عرش حکومت کا تعلق مردوں سے عورتوں سے نہیں ہے، اور عرش کے ذکر میں حکومت ہے، اور تخت کا ذکر حکومت اقتدار کی بات آتی ہے، تو مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ لفظ ابوی کا ہے، ابوین، جبکہ ماں بھی ساتھ ہے تو والدین بھی ہونا چاہیے، نہیں ابوین. یہ دلیل ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی، قرآن میں یہ دلیل ہے، حدیث میں تو آیا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی عورت کو سربراہ بنایا ہے، معروف ہے، لیکن قرآن میں کو بھی اس کا دلیل ہے، ہاں قرآن میں یہ آیت دلیل ہے، ورفع ابویہ والدین نہیں فرمایا، ابویہ ہی کیونکہ اقتدار، تخت پر بیٹھنا، وہ تخت پر سنبھالنا، یہ سب مردوں کا کام ہے، اس لیے ابویہ فرمایا، ورفع ابویہ علی العرش وخر سجدہ. یہ سجدہ تعظیمی ہے، انسان انسان کو سجدہ پچھلے زمانے میں کیا کرتا تھا، جو پچھلے شریعتیں تھیں وہ کرتے تھے، تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تعظیمی سجدہ تھا، اسی طریقے سے اس دن سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تک اور رسالت تک یہ سجدہ موجود تھا، کہ جو بڑے دیندار لوگ تھے، جو بڑے اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگ تھے، لوگوں کو سجدے، تعظیمی سجدے بھی کرتے تھے. لیکن ہماری شریعت میں، سب سے آخری نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ سجدہ حرام ہو گیا، اور اس سجدہ کا شمار شرک میں ہوتا ہے، جائز نہیں ہے. تیسری بات، وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل، جو خواب شروع میں دیکھا تھا کہ گیارہ سے آ رہے ہیں اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، گیارہ سیارے، گیارہ بھائی، سورج اور چاند جو ہے ماں اور باپ جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی سچ ثابت ہوا کہ میرے رب نے اس خواب کی تعبیر کو سچا کر دکھایا. اگلے جملے بڑے پیارے، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور یقیناً بے شک اسے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا. غور کرے ذرا، احسن بی یا احسن بکم، وہ جو محتاج تھے ان پر اللہ کا احسان تھا، یہ وہ جو عزیز مصر ہے اس پر زیادہ احسان تھا، احسان کا ذکر کر رہا ہوتا تو کس کے حق میں ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اخرجنی من السجن، جیل سے ہم کو کوئی تعلق ہے بھائیوں کا یا باپ کا جیل میں جانے کا؟ وہ تو عزیز مصر کی بیوی نے، وہ کا فتنہ تھا نا، ان کا تعلق کس چیز سے تھا؟ اخرجنی من الجب، کنویں سے نکالنا ہونا چاہیے تھا نا، لفظ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنواں کا ذکر ہونا، یہ جیل کا لفظ ہونا چاہیے تھا. کمال دیکھا ہے آپ نے، جب فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد ذکر نہیں ہوگا، تو کنویں کا ذکر ہی نہیں ہے تاکہ تکلیف نہ ہو، ایسے معاف کیا جاتا ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مجھے اللہ خاص کرم تھا، مجھے کنویں سے نکالا، رب نے نکالا نا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اخرجنی من السجن، اچھا احسان تھا کہ یہ نہ ہو کہ تم پر کوئی احسان میری طرف سے کوئی ہوا ہو. احسن بی نہ بھی ہو، احسن بی کو بھی ہو سکتا تھا نا، نہ احسن بی، یہ بڑا پن ہے، کمال ہے، اللہ کے احسان کے فضل کے ہم سب محتاج ہیں، اللہ کے انبیاء بھی محتاج ہیں، سب محتاج ہیں، لیکن انداز بیان کی خوبصورتی دیکھیں آپ، تاکہ سامنے جو ہیں والدین بیٹھے ہیں، خواب سچا ہو چکا ہے اور مل بھی گئے ہیں، اب اس رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. پہلے ہل چکا تھا، بکھر گئے تھے ہم، ایک بندہ اپنے گھر والوں کو سیدھا کر سکتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کر سکتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، جب دل میں یہاں پہ درد ہو اور خلوص ہو اور دل صاف اور پاک ہو. کئی گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک بندے سے وہ سخت سے سخت جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، پھر سے گھرانہ جڑ جاتا ہے. آپ کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ہے. قد احسن بی اذ اخرج من السجن وجاء بكم من البدو، اور تمہیں اور تم سب کو گاؤں سے لے آیا. یہ نہیں فرمایا کہ تم محتاج تھے اور تمہارے محتاج کو دور کر کے اب یہاں پہ بٹھایا، نہیں. کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ گاؤں کا ذکر کیا ہے، جبکہ اصل احسان وہ تھا، یہ تھا کہ تمہارے محتاجی کو دور کیا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو. اچھا، اگلا جملہ اس سے بڑھ کر پیارا ہے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بینی وبین اخوتی یا بینکم انتم، شیطان نے کس کو بہکایا تھا؟ شیطان نے جھگڑا فساد کس کی وجہ سے کیا تھا؟ جب دو فریقین ہوتے نا کہ میری بھی غلطی تھی تو تمہاری بھی غلطی تھی تو شیطان بیچ میں آ کے ہم سب کو جھگڑا کرا دیا، ایسا تھا نا پورے قصے میں بچپن میں یوسف علیہ السلام کوئی غلطی تھی؟ تو یہاں پر کیے کیوں ہے؟ بینی و بین اخوتی، بین اخوان تم ہونا چاہیے تھا نا، من بعد نزغ شیطان بینکم، یہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کیا ذکر کیا ہے؟ بینی، پہلے اپنا ذکر کیا وہ بینکم، ارے مجھ سے کہیں تو غلطی ہو گئی ہوگی نا، جس کی وجہ سے تم لوگوں نے دل میں کچھ رکھا، پھر بغض نفرت ہوئی، پھر تم لوگوں نے وہ جو کیا، لیکن پیارا انداز دیکھ، بینی، پہلے اپنا ذکر کیا وہ بین اخواتی. بڑے لوگ جب غلطی نہیں کرتے معاملوں کو سدھارنے کے لیے، تب بھی اپنی کچھ غلطی کا ذکر کر دیتے جب غلطی نہ بھی ہو، معاملے سدھارے ہونا، رشتے جوڑنے ہونا، معاملات کو صاف کرنا ہو، سیدھا کرنا ہو، دل صاف کرنے ہونا، میں عام بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو میں انا ختم کرنی پڑتی ہے. جب اللہ کے پیارے نبی اس سے پاک ہیں، انا سے پاک ہیں، تکبر سے پاک ہیں، الحمدللہ معصوم ہیں عن الخطا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو میں خوبصورت انداز بیان، من بعد نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. شیطان کا ذکر کہاں سے آیا؟ کس سے شروع میں دیکھے آپ نے؟ میں نے کہا تھا ذرا غور کریں، جب یعقوب علیہ السلام کو بیٹے نے یوسف علیہ السلام قصہ سنایا تو باپ نے کیا کہا؟ یہ خواب بھائیوں سے نہ کہنا کہ تمہارے کوئی خفی تدبیر نہ کر، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور شیطان ہی یہ کام کرتا ہے. جب والدین تربیت کرتے ہیں نا بچپن میں بچوں کی، رشتے کو نبھانے کے، رشتے کو جوڑنے کے لیے، رشتے کی یہ جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے، جوڑا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تم لوگ بھائی ہو، اللہ کے اختیار سے ہے، تمہارے کوئی مرضی نہیں ہے، کون کس کا بھائی، کون کس کا بیٹا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا اختیار ہے، اس کو احترام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، رشتے کو جوڑنا چاہیے. اگر کبھی رشتے میں کوئی دراڑ پڑے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو شیطان ہی اس کا ذمہ دار ہے. تو شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں. تو شیطان کے بہکاوے میں انسان آتا ہے، پھر فتنہ فساد ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے. تو بچپن کی وہ تعلیمات دیکھ کر کام آئے گی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور والدین کو چاہیے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بچوں سے شیطان کا ذکر کر بتائیں شیطان کیسے بہکاتا ہے، رشتے کیسے شیطان توڑتا ہے، جھگڑا کیسے اور فساد کیسے کرتا ہے رشتوں میں. ان رب لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف ہے جو خفیہ طریقے سے عمدہ تدبیریں کرتا ہے جس کے لیے چاہے. ہم سب کو کیسے ملایا؟ لطف اللہ تعالیٰ کا نا. کیسے راستے ہموار کیے، کیسے راستے آسان کیے، کہاں پر یوسف السلام کو کس نے کنویں سے نکالا، کس کو بیچا گیا، عزیز مصر تک کیسے پہنچا، فتنہ کیسے ہوا، قید خانے میں ان لوگوں نے خواب کیسے دیکھا، پھر خواب والے نے کیسے بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا، بادشاہ نے کیسے کہا کہ کون خواب کی تعبیر کرے گا، جو دونوں میں سے بچنے والا تھا قید خانے سے، اس نے اس کو یاد آیا کئی سالوں بعد، پھر اسے جا کے کہا ایک بندہ جو خواب کی تعبیر کرتا ہے، یوسف السلام خواب کی تعبیر کی ہے، عزیز مصر بن گیا ہے، پھر کیسے قید سالی ہوئی، کیسے لوگ آتے تھے غلہ لینے کے لیے، کیسے بھائیوں سے ملایا، کیسے، یہ کیا تدبیر نہیں تھے یہ؟ سبحان اللہ. ان رب لطیف لما یشاء، یہ سب خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا کہ پھر سے ہم ملیں گے، پھر سے گھرانہ جڑے گا، پھر سے رشتے مضبوط ہوں گے، لیکن ہمیں اس کا ظاہر پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کی جو خاص طریقہ ہے، جو خاص تدبیریں ہیں، وہ وہی جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کس کے لیے خیر چاہتا ہے نا، اسے آزماتا بھی ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، اور پھر مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان بھی کرتا ہے، مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے، معاملات بھی درست کر دیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اختتام یہاں پہ ہوا کہ بے شک وہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کب کون سے معاملات کیسے کب سیدھے کرنے ہیں، وہ خوب جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے کہ کون سی چیز اب یہ مصیبت کب ٹلنی ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی حکمت میں ہے، وقت مقرر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہماری حالت سے بھی خوب واقف، خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، تنگی کتنی ہے، تنگی کتنی باقی ہے، کتنے کب سدھرے گا، مزید کتنے ضرورت ہے، اب سدھر گیا، اب سیدھا ہو گیا، ثابت قدم مل گئی ہے، اب آسانی ہو گئی ہے. العلیم ہے، الحکیم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو علم کا حکمت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہاں پہ؟ تو پورے قصے میں دیکھیں آپ، یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا نا، جیل سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، نہیں جب ملانا ہی تھا پہلے ہو سکتا تھا, لیکن یہ پختگی, یہ مضبوطی, یہ ایمان کی مضبوطی, یا تقوی, یا صبر, یا احسان کا درجہ, اور پھر عزیز مصر, اور یہ عزت, ایسے جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نا تو بے حساب دیتا ہے, جب آزماتا ہے تو پھر ایسے آزماتا ہے, لیکن کشادگی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, اور یہی ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جب معاملات سارے سیدھے ہو گئے, گھرانہ پھر سے جڑ گیا ہے, اور عزیز مصر کے گھر میں پورا خاندان آ گیا ہے, اب اس قصے کے اختتام خوبصورت دعا سے, مشک الختام کہتے ہیں نا جیسے نا, مشک الختام دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوسف علیہ السلام کی زبانی, یہاں پہ قالا نہیں ہے, اب کس میں قالا قالو نہیں ہے, اب سیدھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. کمال ہے والله. ربی, اے میرے رب, اور رب کے لفظ میں خالق, مالک, مشکل کشا, مشکل کشا, حاجت روا, نفر اسان کے مالک, تدبیر کرنے والا, سب معنی ہے. اے میرے رب, تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو میرا مالک ہے, میرا خالق ہے, تو ہی تدبیر کرنے والا ہے, تو ہی پالنے والا ہے, تو احسان کرنے والا, مجھ پر ایک اور احسان کر دے. ربی قد آتیتنی من الملک, تو نے مجھے ملک عطا فرمایا ہے, یہ ملک ملک میں سے عطا فرمایا, عزیز مصر بنا دیا ہے. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور مجھے علم دیا, سکھایا باتوں کا انجام, اور تأویل الاحادیث جو باتوں کا انجام ہے, یعنی کتابوں کا علم جانتے تھے, اور خوابوں کی تعبیر, دونوں اس میں شامل ہے طویل احادیث میں. فاطر السماوات والارض, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا, انت ولی فی الدنیا, تو میرا کارساز ہے دنیا میں, والآخر, اور آخرت میں بھی, توفنی مسلما, مجھے فرم برداری اور اسلام میں میری وفات ہو, والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا. سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا ذکر ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے خاص احسان انعام کا ذکر ہے, اور اس کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, تو نے زمین آسمان کو پیدا کیا, تو نے مجھے بھی پیدا کیا ہے, اور تمہارا ساتھ ہمیشہ رہا ہے, تو میرا کار ساتھ, سارے معاملات تو نے ہی درست کیے ہیں, دنیا میں بھی تیرا ساتھ, اور آخر پہ بھی تیرا ساتھ چاہیے. توفنی مسلما, اسلام کی حالت میں وفات, جب میری وفات ہو تو اسلام پر ہو, مکمل فرما برداری پر ہو, اور الصالحین کے ساتھ مجھے ساتھ چاہیے. صالحین کا درجہ بلند ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ بلند ہے جنت میں, اور اس درجے کو پانے کے لیے اللہ سے دعا کہ وہ جو صالحین اللہ تعالیٰ کے جو پیارے انبیاء ہیں, ان کے ساتھ مجھے ملانا ہے. دنیا میں جب خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو, اور بڑی سعادت ہے کہ کسی انسان کو, کسی مسلمان کو اسلام میں وفات آئے. انما الاعمال بالخواتیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا خاتمہ ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ پر, وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی دنیا میں مکمل سپرگی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف, الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعۃ. اسلام کے مفہوم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو توحید میں اپنے سر کو خم کر کے عمل کرنا ہے, استسلام للہ, مکمل سپرگی اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کی بنیاد پر, والانقیاد لہ بالطاعۃ, فرمانبرداری سے سر خم کر کے عمل کرنا ہے, اور شرک رہے شرک سے برات کا اعلان کرنا, یہ اسلام کی عام تعریف ہے. اس پر اگر آپ دنیا میں ثابت قدم رہے تو خاتمہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اسی پہ ہوتا ہے، اگر دنیا میں کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے تو پھر اس راستے پر خاتمہ ممکن نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو اور خاص فضل ہو کسی بندے پر، اور خاص توفیق ہو کہ بندہ مرنے سے پہلے توبہ کرے اور راہ راست پر آ جائے. الموت علی الاسلام. ہم جمعہ خطبے کیا سنتے ہیں؟ خطبے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کبھی سوچا کیوں بار بار یہ ذکر ہے؟ اور نہیں وفات ہو مگر اسلام پر، کیونکہ اگر کسی اور چیز پر خاتمہ ہوتا ہے نا تو پھر کوئی خیر نہیں. آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے اسلام میں ثابت قدمی لازمی ہے، اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے عمل لازمی ہے، اور عمل کے لیے صحیح عمل لازمی ہے، صحیح سمجھنا لازمی ہے دین کو. انہیں بغیر منہج سلف کے ممکن نہیں ہے. قرآن مجید اور صحیح احادیث کو سمجھنا ہے، قرآن سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق آپ سمجھیں پہلے، پھر اس پہ عمل کریں. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور خاتمہ بھی انشاءاللہ خیر پر ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی مرضی لیتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، کبھی عقل کو آگے کیا ہے، کبھی منطق کو آگے کیا ہے، کبھی خوابوں کو آگے کیا ہے، کبھی وجد کشف ذوق کو آگے کیا ہے، اپنے غلط مناہج ہیں، اپنے کسی اندھی تقلید کے پیچھے کوئی پڑا ہے، تو پھر خیر نہیں ہے. نہ دنیا میں خیر ہے، نہ مرتے وقت خیر، نہ آخرت میں خیر ہے. اگر آپ خیر چاہتے تو خیر کا راستہ اختیار کریں، اور خیر کا راستہ اسلام کا راستہ، سچے اور پکے اسلام کا راستہ، وہ نہیں جو لوگوں نے خود ساختہ اسلام بنائے ہوئے ہیں. ان دین عند اللہ الاسلام، وہی راستہ ہے. اگر اس کو آپ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ثابت قدم کی دعا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ خاتمہ بھی اسی پر ہوگا، اور اس سے بڑھ کر خیر اور اس سے بڑھ کر کامیابی ہو نہیں سکتی. کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی راستے پر چلائے رکھا، وفات بھی اسی راستے پر ہوئی، اور جب دوبارہ انسان زندہ ہوگا تو اسی راستے پر چلنے والے ساتھ ہوں گے آپ کے. کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور اس سے بڑھ کر سعادت، اس سے بڑھ کر کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے قصے کا اختتام اس پیارے دعا سے ہوا. الحمد لله تعالى سيهدو آكرته توفنا مسلمان والحقنا بالصالحين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أكسكتو كم أسلام كيا كونسي نہیں، وہ تو نہیں، آخری الفاظ توفنا مسلمان والحقنا بالصالحين، وفات پر اسلام پر وفات اور صالحين کے ساتھ. کون سا سجدہ تعظیمی؟ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. قولی علماء کا کہ رکوع کی حالت کو سجدہ کہا، جب ہم لٹرلی کہتے ہیں سجدہ، اس میں رکوع بھی شامل ہو جاتا ہے، سجدے کے لازمی رکوع بھی ہوتا ہے. عام طور پہ جب دیکھتے تعظیم کرتے تو جھک کے تعظیم کرتے ہیں، زمین پر سر نہیں رکھتے جیسے سجدہ ہم کرتے ہیں. دوسرا قول ہے کہ سجدہ واقعی ان بھائیوں نے اور والد سجدہ کیا تھا، خر لو سجدن، خر یعنی سجدے پر گر پڑے. تو یہ ہے، عام طور پہ سجدے میں جب تعظیم کیا جاتا تو جھک کے کیا جاتا تھا، زمین پر سر نہیں رکھتے تھے. لیکن اس قصے میں خر لو سجدن سے مراد یہ ہے، یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین پر مکمل سجدہ کیا. دونوں اقوال موجود ہیں، واللہ اعلم. جائز نہیں ہے، انسان کے سامنے جھک کر تعظیم کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. والدین کے لیے بھی جھک نہیں سکتے آپ. نہیں
گمراہ. تو سوال یہ کہ جو نا یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے یا کفر اکبر ہے؟
دونوں نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے کافروں کے لیے، کافر تو مانتے لے نا، کافر تو کیوں اللہ سے رحمت سے مایوس ہیں؟ یہاں پر روح اللہ کا ذکر سے کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ کافر کی دنیا میں زندگی ہے نا، آخرت تو ہے نہیں کافر کے لیے، رب کو تو مانتا نہیں ہے نا کافر جو ہوتا ہے نا عام طور پہ، تو اسے اس کو آخرت نہیں ہے، تو اسے وہ ہم مکمل مایوس ہیں. اور جو قنوت میں رحمت اللہ، وہ مسلمان بھی کر سکتا ہے، کبھی نا امید ہو جاتا ہے مسلمان جو ہے، کبھی قنوت کا شکار ہو جاتا ہے یا قنوت میں رحمت اللہ، یہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں، اور گناہ میں مزید چلا جاتا ہے، پھر اس سمجھ آتی ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے. تو دونوں ہے، اس لیے وہاں پہ ضالین کا لفظ ہے، گمراہ یہاں پر کفر کا لفظ ہے، تو کفر بھی ہو سکتا ہے، گمراہی بھی ہو سکتی ہے، کفر اثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہے، ورنہ جو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا تو کافر ہو جاتا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے دونوں ہیں، دونوں ہیں، گمراہی بھی ہے، گمراہی کفر بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک بات ہے، جو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کافر ہو گیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں دونوں ہے، کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے، اصغر بھی ہو سکتا ہے، یہ دو بتا رہا ہوں میں، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔